Hola, ahí. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. یہ بظاہر تو الگ الگ عنوان ہیں، لیکن گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ تمام چیزیں آپس میں مربوط ہیں، اس لیے کہ ایک آدمی قرض مانگتا ہے، قرض لیتا ہے، پھر قرض کی ادائیگی اس کے ذمے میں لازم ہوتی ہے اور وہ قرض ادا نہیں کرتا، اس پر پابندیاں عائد ہوتی ہے اور اس کے مفلس ہونے کا قاضی صاحب حکم جاری کرتے ہیں. یہ سب سلسلے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مربوط ہے، اس لیے چاروں کو ایک ساتھ امام عالی مقام نے جوڑ دیا. استقراض کا لغوی معنی آتا ہے قرض طلب کرنا، کسی سے قرض مانگنا. دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو قرض کی ضرورت پیش نہ آتی ہوگی. دنیا کے اکثر الاکثر انسانوں کو قرض کی ضرورت پیش آتی ہے. جس کو آپ مالدار کہتے ہو، سب سے بڑے مقروض وہی ہوتے ہیں، قرضے لے لے کر کے وہ مالدار بنے ہوئے ہوتے ہیں. دوسرا لفظ ہے حجر، حجر ہاں، دوسرا لفظ ہے دیون. قرض اور دیون کے اندر باریک فرق ہے. قرض عام طور پر دوسرے سے آپ نے نقد پیسے لیے، وہ قرض کہا جاتا ہے، اور کوئی چیز ذمے میں واجب ہوتی ہے وہ دین کہی جاتی ہے. جس کی ادائیگی ذمے کے اندر واجب ہوتی ہے وہ دین کہلاتی ہے. مثلا کوئی چیز گیہوں وغیرہ آپ نے خریدا اور اس کے بدلے کے اندر کوئی چیز دینی ہے، تو یہ دین کے قبیل سے ہو جاتی ہے. وَأَدَائِ الدُّيُونِ، جو چیز ذمے میں واجب ہوتی ہے، چاہے قرض چاہے دین، اس کی ادائیگی. جیسے نقد پیسے کسی سے لیے وہ چکانے ہیں، یا گیہوں چاول کسی کا غصب کر کے لے لیا اور وہ چکانا ہے، یہ ادا الدیونی. والحجری، حجر کے معنی آتے ہیں لغت میں منع کرنا، روک دینا. شریعت کی اصطلاح میں تصرف کر دینے سے روک دینا. تیسرا لفظ ہے تفلیس. مفلس وہ آدمی ہے کہ اس کے پاس جو کچھ موجود ہے اس سے زیادہ اس کے ذمے میں دین ہو جاوے، قرض ہو جائے، یہ مفلس آدمی کہلاتا ہے. तो किसी से कोई चीज आपने ली और वो चुकाना बाकी है, कर्ज, या ये कि किसी चीज का इवज चुकाना बाकी है, दुयून, या कोई चीज घसप की थी उसकी अदायगी बाकी है, दुयून। तो कर्ज जो लिया वो चुकाना, दुयून जो जिम्मे में है वो अदा करना, काजी अगर किसी पर पाबंदी लगा देवे और किसी के मुफलिस होने का हुक्म लगा देवे, इन सब उमूर को बतलाने के लिए इमाम ने ये किताब कायम फरमाई। पहला बाब लाए, बाबू मनिष्टरा बिद्दैनी वलैस इंदहु समनुहु औ लैस बिहदरतिही। इस तर्जमतुल बाब का मकसद क्या है? पहले तर्जमतुल बाब का नंबर एक, एक आदमी देन के बदले में कोई चीज खरीदता है, जो चीज समन बन रही है, जिसके बदले में वो खरीद रहा है वो उसके पास मौजूद नहीं है, और उसके बदले के अंदर कोई चीज खरीद रहा है, ये जायज है। गर्ज ये के देन के बदले में कोई चीज खरीदना ये शरीयत की नजर के अंदर जायज है। कुरान में सराहत मौजूद है, इज़ा तदायन्तुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मा फक्तुबू। दूसरा मसला, मबी जो तुम बेचो तो वो मबी बेचते वक्त पर बाये की मिल्कियत में होना जरूरी है। जो मबी बाये बेच रहा है, बेचते वक्त पर वो मबी बाये की मिल्कियत में होना जरूरी है। अलबत्ता मुश्तरी जिस समन के जरिए खरीद करता है वो उसकी मिल्कियत में होना जरूरी नहीं है। तो जिस समन के बदले में मुश्तरी मबी को खरीद रहा है वो समन उसकी मिल्कियत में हो ये जरूरी नहीं है। नतीजा निकला कि मुश्तरी के पास समन है, मुश्तरी के पास समन नहीं है, दोनों हालत के अंदर वो मामला कर सकता है, उसके लिए मामला करना जायज है। अब अगर समन मुश्तरी के पास नहीं है तो ना होने की भी दो शक्ल है। एक शक्ल ये है कि वलैस इंदहु समनुहु, सिरे से समन है ही नहीं, जेब में भी नहीं, घर में भी नहीं, अकाउंट में भी नहीं, गोडाउन में भी नहीं, है ही नहीं समन की चीज, सिरे से नहीं है। दूसरी शक्ल समन के न होने की, औलैस बिहदरती ही, जिस वक्त अक्द कर रहा है उस वक्त समन मौजूद नहीं है, घर पर है, बैंक में अकाउंट में है, लेकिन जिस वक्त अक्द कर रहा है उस वक्त के ऊपर समन मौजूद नहीं है। दोनों सूरतों के अंदर ये आदमी अक्द कर सकता है। तो किसी के पास समन है, मुश्तरी के पास, अक्द कर सकता है, समन सिरे से नहीं है तो भी अक्द कर सकता है, समन है घर पर या बैंक में, अक्द की जगह पर मौजूद नहीं है तो भी वो अक्द कर सकता है, जबकि मबी बाये की मिल्कियत के अंदर मौजूद हो तो ही वो उसको बेच सकता है, उसके बगैर बै नहीं हो सकती। ये सब उमूर इस तर्जमतुल बाब के जरिए امام علی مقام اس کے جواز کو بتلانا چاہتے ہیں. بعض حضرات نے ایک عجیب مقصد بیان کیا اس ترجمۃ الباب کا. ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے, کہ جس حضرت عمر رضی اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس چیز کا میرے پاس ثمن نہ ہو میں اس چیز کو خریدتا نہیں ہوں, ثمن نہیں تو میں خریدتا نہیں. یہ حدیث شریف ہے, امام حاکم نے بھی نقل کیا, امام ابو داؤد نے بھی نقل فرمایا. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب کے ذریعے اس حدیث کے ضعف کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حدیث یا تو ضعیف ہے یا کم از کم اس کا موصول الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا یا مرسل علی الصحابی ہونا یہ مختلف ہی چیز ہے, اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. گویا کہ اس حدیث شریف جس جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے وہ ضعیف ہے یا موصول مرسل ہونے میں اختلاف ہے, اس لیے اس حدیث شریف کو ابھی عمل میں نہ لایا جاوے, بلکہ امام علی مقام یہ جو دوسری روایتیں ہیں اس کے پیش نظر ان تینوں چیزوں کو جائز بتلانا چاہتے ہیں. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من اشترى بالدين وليس عنده تغيره او ليس بحضرته. به قال حدثنا محمد قال اخبرنا جرير عن مغيره عن شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهما ان اجمعين قال وزوت مع النبي
صلى الله عليه وسلم
كيف ترى بعيره تبيعه صديق تبيعونه قلت نعم فبعته اياه. فلما قدم المدينه غدوت اليه بالبعير فاعطاني ثمنه.
روایت پہلے گزری ہے, ترجمۃ الباب سے ربط اس طرح ہوگا کہ دوران سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خرید لیا. اندازہ یہ ہے کہ اس وقت سمن آپ کے پاس موجود نہیں تھا, اسی لیے سفر سے واپسی میں مدینۃ المنورہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمن چکایا. جی
حدثني الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأنهما أن أجمعين عن النبي
صلى الله عليه وسلم
وطعاما من يهوده إلى أجل وراهنه درعا من حديد.
یہ روایت بھی ہو چکی ہے. امام اعمش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کی حاضری میں سلم میں رہن رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں مذاکرہ کیا. سلم بمعنی ادھاری, اصطلاحی سلم نہیں, ہم نے سلم کے اندر رہن رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے اس معاملے میں ہم نے مذاکرہ کیا. تو حضرت ابراہیم نخعی نے امام اسود کے حوالے سے یہ حدیث شریف ہم کو سنا دی, جس حدیث شریف کے اندر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے غلہ خریدا اور سمن بعد میں چکایا, ادائی دیون ہو گیا. جی ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے, نمبر ایک، کسی شخص نے کسی کا مال لیا، کسی بھی طریقے سے لیا، بطور عاریت، ودیت، کسی طریقے سے بھی. دوسری شکل یہ ہے کہ بطور قرض کسی نے کسی کا مال لیا. اب دو حالت ہوگی، قرض لینے والا، عاریت لینے والا دل کے اندر ادائیگی کی نیت رکھتا ہے، یا یہ کہ دل میں چور چھپا ہوا ہے اور ادائیگی کی نیت اس کے دل کے اندر نہیں ہے. دو قسم کے انسان ہے بھائی، جو ادائیگی کی نیت رکھے، اور دوسرا وہ آدمی ہے جو ادائیگی کی نیت نہ رکھے. اگر کسی آدمی نے قرض لیا، ادھار خریدا، اور اس کی قیمت کی ادائیگی اس کے ذمے میں واجب ہے، اور وہ دل کے اندر ارادہ بھی رکھتا ہے کہ میں یہ قرض دین ضرور چکا دوں گا، اللہ تعالیٰ ایسے اچھی نیت رکھنے والے کی مدد فرماتے ہیں، قرض کی ادائیگی کے اندر اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیں گے. اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے اللہ ایسے اسباب بنا دیتے ہیں کہ جس سے اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے. بعض انسان ایسے ہوں جن کی نیت ہی میں کھوٹ ہوتی ہے کہ بھائی لے کے دینا نہیں ہے، تو ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے محرومی ہوتی ہے، نصرت الہیہ سے محروم رہتا ہے، اور اس کا قرضہ ذمے میں باقی رہ جاتا ہے، اور آخرت کے اندر وہ وبال بنے گا، وہ قرض اور دین اس کے ذمے کے اندر آخرت میں وبال بنے گا. اسی کو جیسے کہ آج کل قرض حسنا، یعنی غیر سودی قرضہ، جو آج کل کے محاورے میں بولا جاتا ہے، قرض حسنا غیر سودی قرضہ، محض اللہ تعالیٰ کے واسطے، یہ دینے والے دنیا میں بہت لوگ ہیں، لیکن لینے والے انسان دو طرح کے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرض حسنا لیا، جتنی مدت کا وعدہ کیا اس مدت کے اوپر قرض چکا ہی دیتے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے ہوتے وقت سے پہلے قرض چکا دیتے ہیں، اور کبھی مدت پوری ہونے آوے اور چکانے کے اسباب نہ بنے ہو تو مدت ختم ہونے سے پہلے ہی درخواست کر کے مدت بڑھوا لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو قرض آسانی سے مل بھی جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہوا کرتی ہے. ایک دوسری قوم ہے کہ جو بڑی منت سماجت سے قرضہ لے گی، بھائی دے دینا، بہت حالات میں ہوں، اور نیت میں پہلے سے کھوٹ ہوتی ہے، واپس کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے. قرض خواہ جب اس سے مطالبہ کرتا ہے، بھائی پیسے لا، ہنس دیتا ہے بیٹھ کر کے، جب بھی مانگنے جائے گا تو وہ ہنس دے گا اور کہتا ہے کہ ہم نے قرض ہنسنا لیا ہے، چھوٹی ہنس ہے، قرض ہنسنا لیا ہوا ہے. ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر کوئی قرض نہیں دیتا، یہ سب جھوٹی قوم ہے، جھوٹی قوم. تو ایسے لوگوں کو قرض ملنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو یہ دو طرح کے دنیا کے اندر قرض لینے والے انسان ہے. بہرحال ہمارے اکابر کے یہاں بھی بوقت ضرورت، بقدر ضرورت قرض کا معاملہ رہا ہے، لیکن چونکہ نیت اچھی ہوتی تھی تو اللہ کی مدد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ قرض کو ادا کروا ہی دیتے ہیں. جی
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي وقال حدثنا سليمان بن بلال بن ثور بن زيدنا نبي غيث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهما ان اجمعين عن النبي
صلى الله عليه وسلم
من اخذ اموال الناس يريد اداءها اذى الله عنه ومن اخذ يريد اسلافها اسلفه الله.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص لوگوں کے مال لیتا ہے, ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کروا دیتے ہیں, اور جو آدمی اس کو برباد کرنے کی نیت رکھتا ہے تو اللہ بھی اس کو برباد کر دیتے ہیں. نیت پر مدار ہے بھائی. بہت سے لوگ قرض لیتے ہی اس نیت سے ہیں, کہاں اپنے کو دینے کا ہے, اسی لیے لیتے ہیں, یعنی لے کے کھا جانے والے. دیکھو آج کل ایک اصطلاح ہے کہ آدمی بہت اوپر آ گیا, یعنی پیسے میں مال میں بہت اوپر آ گیا, تو بہت فاسٹ اوپر آئے نا تو دیکھنے کا نیچے دو تین کو سلایا ہوگا اور اوپر چڑھا ہوگا, وہ کسی کے 10 کروڑ, کسی کے 15 کروڑ, کسی کے 25 لاکھ, نیچے دو تین سوئے ہوں گے اور اس کے اوپر یہ اوپر آ گیا ہوگا. چلو سبھی جی گردن بہت ہلا رہے, کہیں پھنسے ہیں ایسا لگ رہا ہے پیسوں میں. جی نیم اڑا گیا کہ گردن ہلا رہے لگ رہا ہے کوئی کھا گیا ہے. جی چلو
بابو
ادا الدیونی, اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچا دو. جن کا بھی حق کسی کے ذمے کے اندر باقی ہو تو ان کا حق ان کو پہنچا دینا چاہیے. قرض تو شہید سے بھی معاف نہیں ہوتا, اتنی سنگین چیز ہے ہماری شریعت مطہرہ کے اندر. اور امام علی مقام قرآن کی آیت سے استدلال کر رہے ہیں, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعاً بصیراً. شان نزول کے بارے میں ایک روایت تو مشہور و معروف ہے, فتح مکہ کے موقع کے اوپر عثمان ابن طلحہ جس کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی رہا کرتی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوائی تو اس نے دینے سے انکار کر دیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ کشتم کشتی کی اور اس کے ہاتھ سے چابی کھینچ لی. اس موقع کے اوپر اس نے کہا تھا, امانت آپ کو دے رہا ہوں. حالانکہ مکہ فتح ہو گیا, حضور مکہ کے جو ہے فاتح بن گئے, اب جو چاہے کرے, لیکن اس نے کہا امانت. تو جب آپ کعبۃ اللہ کے اندر نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں سے باہر تشریف لائے تو اس وقت آپ کی لسان اقدس پر یہ آیت کریمہ جاری تھی. معلوم ہوا کہ کعبہ کے اندر یہ سورت نازل ہوئی, تو ظاہراً اس نے امانت کا لفظ کہا تھا تو کہا اس کا بھی لحاظ کرو, اگرچہ حقیقی امانت نہیں ہے وہ, اور اس کو چابی واپس کر دو. بعض حضرات کہتے کہ اس کا شان نزول ہے, عمراء اور حکام جو لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرتے ہیں, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, انصاف سے فیصلہ کرنا چاہیے, پیسوں کے عوض میں فیصلہ نہیں ہونا چاہیے, کسی کا مذہب دیکھ کر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے, کسی کا خاندان دیکھ کر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ انصاف کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. غرض یہ کہ ہر وہ امانت دیون جو انسان پر لازم ہوتے ہیں، چاہے اللہ کے حقوق ہو چاہے بندوں کے حقوق ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں اس آیت میں شامل ہے. ذمے میں قضا نمازیں ہیں، قضا روزے ہیں، قضا زکوٰۃ ہے، وہ سب کی ادائیگی بھی اس آیت کے عموم میں آتی ہے. جی صلى الله عليه وسلم
قال ما أحب أنه يحول لي ذهبا ينفد عندي منه دينار فوق ثبات إلا دينار أرشد من بين. ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وأشار شهاد بين يدي وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم
قال. ہاں یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جندب ابن جنادا، ڈبل جیم یاد رکھنے کی، ان کا نام یاد رکھنے کے واسطے، رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے. یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، واپسی ہو رہی تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور دور سے مدینہ جب قریب آ گیا اور احد پہاڑ نظر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ یہ پورے احد پہاڑ کو میرے لیے سونے کا بنا دیا جاوے. اللہ اس پورے پہاڑ کو میرے لیے سونے کا بنا دے. اب پورا پہاڑ سونے کا بنے گا تو میں 3 دن سے زیادہ اس کو اپنے پاس باقی نہیں رکھوں گا. سارا پہاڑ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دوں گا، لوگوں میں بانٹ دوں گا، 3 دن سے زیادہ میں اس کو جانے نہیں دوں گا. اندازہ لگاؤ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس مال کو جمع رکھنے کو کتنا ناپسند فرماتے ہوں گے کہ 3 دن سے زیادہ احد جتنا مال سونا ہو کے آ جاوے تو ابھی اپنے پاس جمع نہیں رکھوں گا، بس وہ دینار جمع رکھوں گا جو میں قرض کے لیے تیار رکھوں. یعنی قرض کی ادائیگی اگر ہوگی تو اس کے لیے دینار بچا کے رکھوں گا. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کوئی دولت رکھنا منظور نہیں فرماتے تھے، صرف دین کی ادائیگی کے لیے رکھنے کا ارادہ رکھتے تھے. یہ ادائے قرض کے اہتمام کو بتلانے والی چیز ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا ان الاکثرین هم الاقلون، جن کے پاس دنیا کے اندر مال بہت زیادہ ہے وہ قیامت کے دن کم نعمت والے ہوں گے، ان کو کم ثواب ملے گا. یعنی دنیا میں بہت مال ہے لیکن اللہ کے نام پہ وہ خرچ نہیں کرتے، اسی لیے قیامت کے دن ان کو ثواب کم ملے گا. الا، مگر کس کو مستثنا کیا؟ جو اپنے مال سے ایسا ایسا معاملہ کرے. اور امام ابن شہاب زہری نے اس میں آگے دائیں بائیں کی طرف اشارہ کیا، یعنی جو مال لے کر ایسا ایسا کرے، یعنی لوگوں کو مٹھی بھر بھر کے تقسیم کر دے، سب طرف تقسیم کرے، آگے دائیں بائیں مٹھی بھر بھر کے تقسیم کر دے، وہ آدمی دنیا میں بھی کثرت سے مال والا ہے اور آخرت میں بھی کثرت سے اجر والا ہے. وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، اور ایسے مالدار بہت کم ہیں کہ جو مال آنے کے بعد خوب تقسیم کرتے ہو. باقی جو ہے مال کو سنبھال سنبھال کے رکھنے والے بہت زیادہ ہے. جی
وتقدم غير بعيد وسمعت صوتا فاردت ان اتيه ثم ذكرت قوله مكانك حتى اتيك. فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعته؟ قال او قال الصوت الذي سمعته. قال وهل سمعت؟ قلت نعم. قال اتاني جبريل فقال من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. قلت ومن فعل كذا وكذا؟ قال نعم.
وقال اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکانک اے جندب ابن جنادہ ابو ذر یہیں رہنا. ایک جگہ ان کو ٹھہرا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے, کوئی زیادہ دور نہیں گئے. اور میں نے ایک آواز سنی, جدھر حضور تھے ادھر ایک آواز سنی, تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں حضور کے پاس پہنچ جاؤں. کہ یہ کائی کی آواز حضور کے پاس. پھر مجھے ایک دم یاد آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما گئے ہیں یہیں رہو جب تک میں تمہارے پاس نہ آؤں, تم یہیں رہو. کہا مجھے حضور کا ارشاد عالی یاد آ گیا اس لیے میں نہیں گیا. یہ ہیں صحابہ سراپا اطاعت کہ حضور آگے اکیلے تھے اور آواز آئی, ان کے دل میں خیال آیا کہ مجھے پہنچ جانا چاہیے, کائی کی آواز ہے. لیکن ایک دم سوچا کہ نہیں, حضور نے فرمایا یہی رہنا جب تک کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں. تھوڑی دیر میں حضور تشریف لے آئے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے کچھ آواز سنی نا, جدھر آپ گئے تھے وہاں وہ کون سی آواز تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ آواز سنی کیا تم نے؟ تو میں نے کہا جی ہاں حضور میں نے سنی وہ آواز. تو آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھے یہ بات بتلائی کہ آپ کی امت میں سے جو آدمی مر جاوے اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. اتنی عظیم بشارت سنانے کے لیے آج جبرائیل امین آئے تھے اور اس کی آواز تمہیں سنائی دے رہی تھی. یہاں یوں بڑا دینے کا کہ اور آگے قلت ومن فعل کذا وکذا. تو میں نے پوچھا کہ حضور کوئی آدمی زنا کرے چوری کرے تو بھی جنت میں جائے گا؟ قال نعم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی جی پھر بھی جنت میں جائے گا. یہاں قید بڑھا دینے کی, یا تو فضل الہی اس کی طرف متوجہ ہوگا اور اللہ اس کے زنا چوری سارے گناہ معاف فرما دے وے اور وہ جنت میں چلا جاوے, یا تو یہ کہ سزا بھگتنے کے بعد جاوے دیر سے. جی
قال حدثنا احمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا ابي عن يونس قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم
لو كان لي مثل ما يسرني الا يمر علي ثلاث عندي منه شيء.
بس یہاں اس طرح لفظ آیا وعندي منه شيء کہ احد کے برابر سونا اگر مجھے مل جاوے اور میں تین دن بھی اس کے اوپر گزرنے دینا پسند نہیں کروں گا کہ میرے پاس کوئی چیز میں بچاؤں اس میں سے, باقی ساری چیزیں تقسیم کر دوں سوائے اس کے کہ قرض کے لیے میں بچاؤں. جی